آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف, فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ. اللہ کی حمد و ثنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل الحمدللہ ایک خاص موضوع کی طرف آپ کی توجہ ذکر کی گئی تھی. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمنا والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی ذات بابرکات اور بالخصوص صفات سلبیہ, اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق عقیدہ کیا ہے اس کی ایک تفصیل گزری, اور پھر وہ چیزیں جو نقص اور عیب ہیں اس سے اللہ رب العالمین کو پاک اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات پاک کو اس سے منزہ جاننا انتہائی لازم اور ضروری ہے. اس کی تفصیل کر کے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دی گئی تھی. ہم آہستہ آہستہ اس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ گفتگو کا ایک خاص عنوان ہے, اور علم کلام کے اندر بہت دقیق اور بڑی مشکل اور گنجلک اور الجھی ہوئی بحث ہے. اس کو تدریس میں درس میں لانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, چاہے جائے کہ عوامی سطح پر لا کر اس کو گفتگو کی جائے, لیکن انشاءاللہ العزیز ہم جس ابتدا سے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہے ہیں وہ اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیں گے. اور علماء نے جہاں تک اس موضوع کو سمجھایا ہے تو یہودیوں کے, نصرانیت کے اور اقلیت کے دل دادا اعتزال اور خروج کہ جو اعتراضات قرآن کریم فرقان حمید پر بنتے ہیں, بالخصوص روافض اور شیعت کے, اس بحث کو ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ان تمام چیزوں کا گویا کہ تشتبام کر دیا جائے, اور تشتبام کر کے ان تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے جائیں. اسی ضمن میں یعنی قرآن پاک غیر مخلوق ہے, اللہ کا کلام ہے, اسی طرف بڑھانے کے لیے آپ کی توجہ کو ذات باری تعالیٰ پھر ان باتوں کی طرف لے کر آئے ہیں کہ وہ صفات ایسے ہیں کچھ جو تنزیہات کہلاتے ہیں, جنہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے, کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ان باتوں سے پاک جاننا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے صفات اثباتیہ کمالیہ کا, اور وہ آج صفات ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ مختص ہے, اور اللہ کے صفات اللہ کے ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہے, بلکہ اس کا قیام اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے, اور وہ سات صفات آٹھ صفات میں سے جہاں قدرت ہے جہاں علم ہے وہی اللہ رب العالمین کی آٹھویں صفت ہے, صفت کلام. یعنی اللہ رب العالمین خود صفت کلام رکھتا ہے اور خود متکلم ہے اور خود کلام فرماتا ہے. پھر اس کیفیت پہ چلیں گے کہ حضرت موسیٰ سے کلام کیسے ہوا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیسے ہوا, کیسے حضرت موسیٰ نے اللہ کے کلام کو سن لیا, بندہ رب کے کلام کو کیسے سن سکتا ہے, اپنی ذات میں فانی باقی کے کلام کو کیسے سن سکتا ہے, حدوث کے لیے واجب کے کلام کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے. اس پر الحمدللہ جو ابحاث ہمارے بزرگوں نے کی ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس کے ضمن میں پیش کریں گے, تاکہ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے مکمل احترام اور لحاظ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. ایک بات, تو اسرائیلی روایات پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ وہاں بھی جس انداز میں لوگوں کو توحید سکھانے کا اٹھاتے ہیں لیکن خود وہ توحید کے آداب سے بالکل دور ہیں. ان کے بڑے بڑے ملا تحریر لکھنے میں بڑے بے ڈھنگے ہیں، بے باک ہیں، اور گفتگو کرنے میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے بڑے بے ڈھنگے اور بے باک ہیں. جس طرح کہ مکر کا لفظ اللہ کے لیے لکھ دینا، ہنسی کا لفظ اللہ کے لیے لکھ دینا، اللہ یستہزئ معاذ اللہ، اللہ ہنستا ہے، حالانکہ یہ تنزیہات ہیں، یہ سب سلبیات ہیں، اس کی نسبت خدا کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. مکر کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہو سکتی، ظلم کی نسبت نہیں ہو سکتی، چوری کی نسبت نہیں ہو سکتی، کذب کی نہیں ہو سکتی. اور بندے کے جو وہ افعال ایسے ہیں جو بندے کا خاصہ ہے رب کریم کی ذات کے لیے، نہ وہ تحت قدرت قرار پاتے ہیں بلکہ وہ محال ہے، اللہ کے لیے ان کی نسبت کی نہیں جا سکتی ہے. تو ان اسرائیلیات کی بھی الحمدللہ تشریحات اور اس معاملے کو ہم نے سہل کر کے عوامی رنگ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. آج اس کا تتمہ اور خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور بنیادی نکات اس کی سمری آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں. کل کس باری تعالیٰ پر ہم نے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کذب محال ہے، کیونکہ کذب عیب ہے. ہمارا اور دیابنا کے درمیان یہ ایک بڑی مارکۃ الآرا بحث ہوتی ہے، حالانکہ نہ یہ کوئی الجھا ہوا مسئلہ ہے اور نہ یہ کوئی انفرادی بات ہے کہ جو کوئی ایسی بات ہو کہ دونوں طرف سے دلائل ہو تو جھگڑا شروع ہو گیا، نہیں. یہ بدعات سب سے پہلے بر صغیر کے اندر رشید احمد گنگوہی نے شروع کی، اور اس کو اشارہ دینے والی ذات اسماعیل دہلوی کی تھی. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب مسئلہ یک روزی کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا، اور اس نے اللہ رب العالمین کی توحید اور تاریخ کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے ذکر کی کہ اللہ رب العالمین ہر اس چیز پر قادر ہے جو بندے کے مقدورات ہیں. بندہ جس پر قادر ہوتا ہے خدا اس پر قادر ہے. اور اس پر دلیل اور اکڑ کر یہ بات کی کہ بندے کے مقدورات پر اگر خدا قادر نہ ہو پھر خدا کی توحید میں نقص آئے گا. اور جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ نہیں اللہ بندے والے افعال نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں یہ پکا بدعتی ہے. وہ اگر اسے سنی بننا ہے، اسے نیک ہونا ہے، تو اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جو جو کام بندہ کر سکتا ہے اور جو جو بندے پر گزر سکتی ہے وہ خدا پر بھی گزرے گی اور خدا بھی وہ کر سکتا ہے. حالانکہ یہ بدعت کا فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے، اس سے ان کے بدعت کے فتوے کی حرمت اور ان کے قلم کی تطہیر اور ان کے مزاج کی شائستگی آپ کو پتا چل گئی ہوگی کہ یہ خدا کے لیے ہر وہ عیب ماننے کے لیے تیار ہیں جو بندہ کر سکتا ہے. اور وہ جو بندہ اللہ کی محبت میں اور وما قدر اللہ کا قدر ہی کے معیار کو سمجھ کے پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں اللہ کے لیے چیزیں نہیں مان سکتا، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ان چیزوں کو پر قادر ہو جائے جس پر بندہ قادر ہے، تو کہتے تو بدعتی ہے. یعنی جو ادب کو مانے وہ بدعتی ہے اور جو نقص کو مانے وہ ان کے نزدیک سنت کا پابند ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، کل بھی میں نے اس پر ان کو جھنجھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے وہاں بدعت کا معیار کیا ہے. لہٰذا اگر یہ گیارہویں پر، بارہویں پر، میلاد پر اس پر فتوے لگائیں تو یہ سب ڈھکوسلے، بکواسات اور غلاظت والے اشارے ہیں. ان کے نزدیک بدعت وہ نہیں ہے جس کو شریعت بدعت کہتی ہے، بلکہ ان کے نزدیک بدعت وہ ہے جس کو شریعت سنت کہتی ہے. اور شریعت جس کو سنت کہتی ہے وہ ان کے نزدیک بدعت ہے، اور جس کو شریعت مطہرہ بدعت اور شنیع اور خبیث عمل کہتی ہے اس کو یہ سنت اور ادب کا درجہ دیتے ہیں. اس کی واضح دلیل ہے، اور ہے کوئی دم تو سامنے آ کر گفتگو کرے کہ جناب یہ قرینہ وہ ہے جس سے یہ اپنی جان چھوڑا کر بھاگتے ہیں. ہر مسئلے پر اگر آپ جائیں اور اگر آپ ان سے میلاد کے اوپر بات کریں کہ جناب میلاد کی شرعی حیثیت کیا، تو یہ دو گھنٹہ آپ کو بٹھا کر بولیں گے کہ یہ بدعت ہے، یوں حرام ہے، یوں حرام ہے، یوں حرام ہے، یہ خرافات ہے. لیکن اس سے پوچھو کہ تمہارے ملا اللہ کے لیے کذب اور جھوٹ مانتے ہیں، اس کو ذرا سمجھا دیجئے، کتنی آپ جائیے، یہ بہت علمی مسئلہ ہے اور یہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے، تو جناب تمہیں تفسیر اور دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی تقریر میلاد پر یاد آتی ہے، سرکار کے علم غیب پر یاد آتی ہے، سرکار کے حاضر ناظر پر آتی ہے، اولیاء کے گنبد و آراس پر آتی ہے، اور جناب میلاد اور نعت خوانی پر یہ دو دو گھنٹے کی گفتگو، تمہارا علم اور تم پنچر کیوں ہو جاتے ہو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ امکان کذب کی ذرا تفصیل تو سمجھائیے، کیونکہ تمہارے بزرگوں نے لکھ دیا اور یہاں تک لکھ دیا رشید احمد گنگوہی نے. یہ بات ذرا سنیے، پھر میں اس کی سمری پر آ رہا ہوں اور ایک موضوع کی طرف آپ کی طرف لے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اپنے اندر سے خوشبو محسوس ہوگی، جس موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آج. بھائی صاف طور پر اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا مسئلہ یہ ایک روزی کے اندر کہ اللہ رب العالمین جھوٹ پر قادر ہے، اگر نہ مانے تو بدعت ہی. یہی بات اردو میں فتاوی ملتا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی کا، ان سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں کس تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، کذب بمانا جھوٹ، کذب آپ تھوڑا رسپانس دیا کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ اردو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ابحاث ہے جس سے بڑے بڑے مولوی جان چھڑاتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے, ویب سائٹ پر اس قسم کی گفتگو نہیں ہوتی ہے, اور باہر کی دنیا اس موضوع کو زیادہ جاننا چاہتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں موجود ہیں تو اس چیز کو بھی زیر بحث لایا جائے تاکہ ہمارے علم کے اندر پختگی آئے اور ہماری توحید کا مزاج جو ہے وہ پختگی پائے. کل میں نے وحدت الوجود پر بھی بحث کی آپ کے سامنے, اور وحدت الوجود سے متعلق اہل سنت کا کیا نظریہ وہ بتایا, ابن تیمیہ اور ابن عبدالحم نجدی کے جو خرافات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کیے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ نجدیہ جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ ہو ہو یہ ذکر نہیں ہے, اس پر بھی بحث گزر چکی ہے کہ یہ ہو ہو اللہ کا ذکر ہے. اگر ہو اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اللہ لا الہ الا ہو اس کا کیا معنی کریں گے آپ؟ اور یہاں ہو کی ضمیر غائب کمریا اور خود ہو کو مستقلا ذکر شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ, اس پر مکمل بحث گزر چکی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے یہاں پر واضح طور پر یہ لکھا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کو اس پر قادر مانیں گے آپ کہ جو بندہ کر سکتا ہے. رشید احمد گنگوئی نے آگے بڑھ کر قدم بڑھایا اور اس نے لکھا کہ کذب یعنی جھوٹ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے, اور جو چیز اللہ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے اس پر اللہ رب العالمین صفات فعلیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ چیز اللہ سے صادر ہوتی ہے, اللہ رب العالمین اس کا اظہار فرماتا ہے. تو اس نے کہا کذب جو ہے وہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. تیسرا مرحلہ جو انہوں نے بڑا فن خانی کر کے علمی رنگ دکھانے کی کوشش کی ہے وہ براہن قاطعہ کے اندر خلیل بند امبیٹھوی نے بالکل براہن قاطعہ کے شروع میں تیسرے یا دوسرے صفحے کے اوپر لکھا کہ جناب یہ لوگ ہم پر شور کرتے ہیں کہ اگر ہم کس باری تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اللہ کے لیے جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ واقع ہوا ہے اللہ جھوٹ بولتا ہے. ہم نے تو کہا بول سکتا ہے, اور پھر اس کو ایک رنگ ایک اردو ادب کا رنگ پہنا کر ذرا اس کو علمی بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ سنو امکان قلت یہ تو قدما میں مختلف تھا, اور یہ قدما میں مختلف تھا, اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امکان قلت خلف وعید کی فرا ہے. اب یہ گاڑی اردو لکھ کر انہوں نے یہ بات تاثر دینے کی کوشش کی کہ جس طرح کے یہ مسئلہ واقعی میں علمی ہے نظریاتی ہے, لیکن حضرات گرامی یہ جھوٹ ہے اور یہ بکواس ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے اکثر خلاف ہے. ترجمہ سن لیجیے اس کا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کل بھی میں نے اس کو ذکر کیا, کہتے ہیں کہ خلف وعید امکان کذب کی فرا ہے. خلف بمانہ خلاف کرنا, وعید بمانہ پنشمنٹ سزا. اللہ کا اپنی سزا کی بات ذکر کرنے والا جو عمل ہے اس کے خلاف کرنا, ظاہر سی بات اللہ کرے گا. اللہ نے خود فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دوں گا. اللہ رب العالمین میدان محشر میں کئی لوگوں کو, اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے, شرک کے علاوہ جو بندہ شرک پر مرا اس کی مغفرت نہیں ہے, اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ کر جائے اور بغیر توبہ کے مر جائے. ایک تو ہے نا توبہ سے مرنا, یہ اہل سنت کا مذہب ہے. میں آگے گنواؤں گا آپ کو اور بتاؤں گا کہ شرک کے علاوہ جو بندہ شرک پر مرا کفر پر مرا اور ایمان کے بغیر دنیا سے گیا اس پر تو بحث ہی نہیں ہے, کیونکہ خلف وعید مومنین کے لیے ہے. اللہ اپنے وعید کے خلاف, اللہ اپنی پنشمنٹ کے خلاف جو کرے گا, دراصل یہ خلاف کہنا تھوڑا بھاری ہے, اس کو یوں سمجھیے یہ خلاف نہیں ہے, عفو و کرم و فضل ہے. عفو و کرم و فضل ہے. تو یہ کفار پر نہیں ہوگا, یہ مومنین پر ہوگا, اور یہ ممکن نہیں بلکہ بالوقوع یہ واقع ہے. اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کروں گا, اور اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ ہے, اہل سنت بمانہ شیعوں کے مقابلے پر. اور یہ جو اہل سنت کی چادر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ غیر مقلد دیوبندی, تو ان کو شامل کر کے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک الزام ثابت ہو جائے. بڑی قیمتی بات ایک ایک جا رہی ہے, ذرا توجہ رکھیے گا. اہل سنت کے نزدیک شرک اور کفر کے علاوہ, یعنی جو بندہ ایمان پر مر گیا, ٹھیک ہے, چاہے اس پر بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہ کبیرہ تھے اور مرا بھی بغیر توبہ کے, اس کو اللہ بخش دے گا. اس کے لیے عفو کرم ہے. اللہ اگر اس کو بخشنا چاہے تو خدا اس کو بخشے گا. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ والے پر سزا ہے کہ نہیں, پنشمنٹ ہے نا اس کے لیے, سزا ہے. تو سزا ہے, لیکن رب کریم کا فضل جب جوش میں آئے گا تو اللہ سزا کو ذکر ہی نہیں کرے گا. یہ ہے خلف وعید, یہ ہے خلف وعید. اصلاً میں نے پہلے بتایا آپ کو, آگے ذکر کروں گا, اصلاً تو یہ ہم اہل سنت کے نزدیک نہ وعید میں خدا خلاف کرتا ہے اور نہ وعدے میں خلاف کرتا ہے. نہ خدا وعید میں خلاف کرتا ہے نہ وعدے میں خلاف کرتا ہے. یہ وعید میں جو لفظ خلاف لایا علماء نے, یہ مجازن لایا ہے,
اصل میں وعید خلف وعید اس میں نسبت ہے منطق کے اعتبار سے تساوی کی. کیا مطلب؟ خلف وعید یعنی فضل، خلف وعید یعنی کرم، خلف وعید یعنی بخشش. اگر خلف وعید کو ہٹائیں تو معنی عفو کرم ہوگا، عفو کرم کو پیچھے کرے تو معنی خلف وعید ہوگا. سمجھا؟ تو یہ خلاف کا جو لفظ لا رہے ہیں کہ مجازن لا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مجازن لا رہے ہیں. ورنہ عقیلہ یہ ہے کہ نہ اللہ وعید میں خلاف کرتا ہے نہ وعدے میں خلاف کرتا ہے. دراصل فضل و کرم و عفو و بخشش کو مجازن جو ہے خلف وعید کہا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ خلف وعید نہیں ہے، حقیقت میں وہ کرم ہے، فضل ہے، بخشش ہے، عنایت ہے، درگزری ہے. یہ نقطے بہت بنیادی ہیں جو میں آپ کو یہاں پر رہ کر گھماتا ہوں نا، یہ بہت ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ پوری اصطلاح اور ٹرمز ہے، اس کو اپنے اندر راسخ کریں اور ایک ایک جملے کو اگر یاد کریں گے تو پانچ منٹ میں وابی کی چھٹی ہو جائے گی. یہ ایک ایک جملے کو ذرا اپنے ذہنوں کے اندر مستحضر کریے. میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، یہ آپ کو نظریہ پلا رہا ہوں، تو لہٰذا ایک ایک جملے کو آپ ذرا توجہ رکھیں. اب اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تھوڑا سا. ہم انہوں نے ذرا اس کو بڑا علمی بنایا. میں گفتگو کر سکتا ہوں کچھ دیر آپ سے؟ اس کو ذرا انہوں نے علمی بنا، گاڑی اردو بنائی کہ خلف وعید امکان کذب کی فرا ہے اور یہ کوئی جدید نہیں، یہ تو قدماء میں مختلف تھا. اب آپ کہیں گے واہ واہ یہ تو بڑا علمی مسئلہ لکھ دیا. نہیں، گپ ماری انہوں نے. ان کی اردو کیسی تھی یہ ارواح سلاسہ پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو گاڑا کیا. کیا گاڑا کیا؟ عبارت کو ذرا سمجھیے. کہتے ہیں خلف وعید، اللہ اپنی وعید کے خلاف کرے گا جس کی وضاحت گزر گئی ہے. کہتے ہیں بس یہی، یہ جو خلف وعید ہے نا، یہی امکان کذب کی فرا ہے، یعنی یہی جھوٹ کا جو اللہ کے لیے امکان ثابت کرتے ہیں نا، بس یہ جو عقیدہ نکلا یہ خلف وعید سے نکلا ہے. یہ کہتے ہیں خلف وعید ہی امکان کذب ہے، اور علماء کہتے ہیں ابے خلف وعید فضل ہے اور امکان کذب تو خدا کے لیے محال ہے. جو علماء خلف وعید کے قائل ہیں وہ اسے امکان کذب کو نہیں نکالتے، نکالنا تو درکنار، وہ امکان کذب کو کفر کہتے ہیں. جو علماء اللہ کے لیے خلف وعید ذکر کرتے ہیں، چاہیے کہ جن علماء نے 1400 سے اللہ کے خلف وعید کا عقیدہ رکھا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کذب سے تعبیر کرتے، لیکن جو علماء خلف وعید کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کذب کو محال کہتے ہیں، کذب کو محال کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے بدعتی ہیں کہ جنہوں نے جس پر قیاس کیا خلف وعید اس کا ترجمہ کر دیا کہ دراصل یہ جھوٹ کی قسم ہے، حالانکہ امکان کذب اور خلف وعید میں زمین و آسمان و ما فیہا سے زیادہ، بلکہ ہم سوچ نہیں کر سکتے اس سے بھی زیادہ فرق ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گالی اور نیکی میں جو فرق ہے نا، گالی اور نیکی میں، غلاظت اور شہد میں کتنا فرق ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی شمار کر سکتا کتنا فرق ہے؟ بس اس سے زیادہ فرق خلف وعید اور امکان کذب کے اندر ہے. تو یہ جو عبارت لکھی نا، یہ جھوٹ لکھی ہے، یہ دھوکہ دیا، یہ بکواس لکھی. امکان کذب خلف وعید کی قسم ہے نہیں، اس لیے کہ جو خلف وعید اللہ کے لیے خلف وعید کے قائل علماء اہل سنت ہیں وہ کذب کے امکان کو بھی اللہ کے لیے محال سمجھتے ہیں. تو جب جن علماء نے خلف وعید کا عقیدہ ذکر کیا، ان کے نزدیک خلف وعید کا عقیدہ جن علماء نے ذکر کیا صفات باری میں ذکر کیا، ان کے نزدیک تو کذب ملحوظ ہی نہیں تھا، وہ تو نقص میں تھا. اور خلف وعید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفات کمالیہ میں آئی، اور وہ تو صفات تنزیہات کے اندر تھی، وہ تو ملحوظ ہی نہیں تھا. ان ظالموں نے پورے دین کو بگاڑا اور اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے خلف وعید جو انتہائی پاکیزہ جائز وقوع بالفعل عقیدہ تھا اس کا غلط ترجمہ کر دیا، اور ترجمہ کر کے کہا کہ جناب یہ امکان کذب ہے. اس کو یوں سمجھیے جس طرح آپ کسی کو بولیں کہ آپ بکری کا ترجمہ اردو میں کر سکتے ہیں، وہ نیچے لکھے خنزیر. اس کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کی عقلوں کے مطابق. کوئی آپ سے پوچھے جناب بکری کا آپ کسی سے پوچھے بکری کا ترجمہ کیا ہوگا، تو وہ نیچے لکھے خنزیر. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو، بکری کا ترجمہ خنزیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حرام ہے، یہ حلال جانور ہے، اس کے حرام ہونا دائمی ہے، قطعی ہے، وہ کسی صورت میں حلال نہیں ہے. اس کا دودھ، اس کا چمڑا، اس کا گوشت، بکری کا ہر چیز، اس کو پالنا، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، یہ جائز ہے. تو جس طرح، سن لیجئے بڑے جملے داروں پھر آگے چلیں گے ہم، جس طرح بکری کا ترجمہ، جس طرح بکری کا ترجمہ خنزیر کرنا، جس طرح دودھ کا ترجمہ پیشاب کرنا، جس طرح شہد کا ترجمہ پخانا کرنا، جس طرح یہ چیزیں آپس میں متضاد اور بعید ہے، اسی طرح خلف بعید کا ترجمہ امکان کذب کرنا. اب سمجھ گیا؟ اب سمجھ گیا؟ اب چلیں آئے. یہ میں نے ہر سطح کی ذہنیت کے والے سے مثال رکھ دیا تاکہ وہ سمجھ لیں. جو علماء دودھ کی تطہیر کے قائل ہیں وہ پیشاب کو ناپاکی کہتے ہیں، جو علماء بکری کے گوشت کو حلال کہتے ہیں وہ خنزیر کو حرامی کہتے ہیں، اسی طرح جو علماء خلف وعید کے قائل ہیں وہ امکان قسم کو محال کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ دودھ کو حلال لکھنے والے علماء کی عبارت کا ترجمہ کر دیا کہ پیشاب پاک ہے، جبکہ دودھ کے پاک ہونے کا مطلب یہ نکلتا ہی نہیں ہے کہ پیشاب پاک ہے. اسی طرح خلف وعید کا مطلب یہ نکلتا ہی نہیں ہے کہ امکان قسم خدا کے لیے. اب سمجھے، میں یہ جو پیشاب کا لفظ لکھ رہا ہوں یہ گالی نہیں دے رہا، اس کے درمیان تفاوت و فرق کو بتا رہا ہوں. جس طرح پیشاب اور دودھ کے درمیان کوئی تصور نہیں کرتا کہ اس میں کوئی نسبت بھی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گنہونا عمل ہوگا. کوئی پیشاب کو اگر دودھ کے میں پھر عرض کروں انتہائی سادگی میں، بڑے ہوش میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح پیشاب اور دودھ میں کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی ہے، جو بات کرے آپ اس کا منہ تکیں گے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کو سمجھاؤ تو کیا بکواس کر رہا ہے یہ، کیا اس کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے؟ تو جس طرح دودھ کی پاکیزگی اور پیشاب کی پلیتی، انسان کا ذہن اس سے بیزار ہوتا ہے اس کے تقابل کرنے میں، اسی طرح خلف وعید اور امکان کذب کو ایک کٹہرے میں کھڑے ہونے سے مومنین، موحدین اور اہل سنت کی طبیعت بیزار ہے. اسی مسئلے کو علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھا بھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب آئیے اس کی سمری کرتے ہیں اور سوالن جواباً اس کو لے کر چلتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک خاص موضوع کی طرف. ایک بات صرف یہاں پر واضح کر دوں، جو بڑی قیمتی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ یہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین بندے کے ہر افعال اس پر بھی گزرے، خدا بھی وہی کرے جو بندہ کرتا ہے، اور اگر نہ کرے تو بندہ بدعت، وہ عقیدہ رکھنے والا بدعتی ہے. آپ کہیں شاہ صاحب یہ کون سی بات لے کر آپ بیٹھ گئے؟ میں نے کہا اس کو انہوں نے سنت قرار دیا ہے، اس عقیدے نہ رکھنے والے کو بدعتی قرار دیا، اور بدعتی جہنم کا کتا ہوتا ہے. تو لہذا انہوں نے سنیت کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، اور سنیت کی غلط تعبیر کی ہے، سنیت کی غلط تشریح کی ہے. انہوں نے کہا اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ اللہ بندوں کے افعال پر قادر ہے، جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے. اہل سنت کے بزرگوں کو دور دور تک اس کا خیال نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قرغن لگائی ہے اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے محال رکھا ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ بندے کے افعال پر خدا بھی قادر ہے اور جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا، تو ایک سادہ سا سوال ہے جو سبحان صبح میں میرے امام نے کیا کہ بتاؤ بندے پر تو محتاجی بھی گزرتی ہے، بندہ تو شادی بھی کرتا ہے، بندہ تو زنا بھی کرتا ہے، بندہ تو چوری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوڑو اس کی کیا بات کریں، بندے کے لیے تو موت بھی آ جاتی ہے، بندہ تو مر جاتا ہے، اور بندہ جب موت آتی تو فنا بھی ہو جاتا ہے. تم نے صرف ایک ملا اسماعیل کے عقیدے کو بچانے کے لیے، صرف تم نے خلیل احمد امبیٹری پر پردہ ڈالنے کے لیے، تم نے خدا کے لیے کذب نہیں، تم نے خدا کے لیے موت بھی مان لی، اور موت نہیں تم نے خدا کے لیے فنا بھی مان لیا، اور جو فنا ہو واجب نہیں ہوتا، تم نے صرف ملا اسماعیل کو بچانے میں پورے خدا کے عقیدے کا انکار کر دیا، اس لیے کہ جو فنا ہو وہ واجب نہیں ہوتا، اور جو واجب نہیں ہوتا وہ الہ نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا. تو صرف اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے انہوں نے سرے سے خدا ہی کا انکار کر دیا. تم ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ تمہیں توحید سکھائیں گے، تمہارے نزدیک تو خدا کا وجود ہی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس نظریے سے بات آگے چلے گی، اور اسی کو امام اہل سنت مجددین حاضرہ نے آگے تک لے جا کے ذکر کیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو، ان کے پاس آپ جائیں کہ حضرت وہ امکان ہے کس کو سب کہ نہیں نہیں یہ بزرگوں نے لکھا، بہت علمی ہے، بہت تحقیق. میں نے کہا جو داڑھی تیری اتنی بڑی ہے تو اس میں کوئی صلاحیت نہیں تیرے اندر، تیری صلاحیتیں تیرے مناظرے تیرے موبائل سے سب اسی پر چلیں گے، ہیں؟ تو یہ اپنی جان چھڑاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں آج اگر جان چھڑا رہے ہو تو یہی اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا ہے کہ کل قیامت کے دن بت اپنے پجاریوں سے کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تھوڑے پجاری کہیں گے یا اللہ اس نے گمراہ کیا، وہ اس سے جان چھڑائے گا وہ اس سے جان چھڑائے گا. ہم نے کہا آؤ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آؤ اس اجماع سواد اعظم کی طرف، اہل سنت کی اس پاکیزہ اور شائستہ اور شستہ عقیدے کی طرف جس کے ماننے پر اگر بندہ بغیر توبہ کے بھی دنیا سے گیا تو اللہ رب العالمین اس پہ عفو کرم فرما کر اس کو مقبول فرما دے گا. اب آئیے اس کی سمری کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تاکہ موضوع اس میں سمیٹیں. یہ میں نے صرف آپ کا ذہن تیار کیا کل کے، کیونکہ اب جو بات میں نے امکان قسم کی کرنی ہے آپ کے سامنے، یہی باتیں شکوار کرنی ہے، تو یہ ایک پوری دستاویزات اور یہ پوری ایک ریکارڈنگ تیار ہو جائے، کیونکہ اس موضوع پر نیٹ پر بیان نہیں ملتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قسم باری تعالیٰ کو کس طرح سمجھیں، اس کے محال ہونے کو، وہاں بھی اس کے امکان کے قائل ہیں تو یہ کس طرح ہو، تو یہ میں اس پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ہم نے آج کی گفتگو کا عنوان رکھا ہے بڑا محبوب، وہ یہ ہے ذات باری تعالیٰ سے قسم کا ممکن نہ ہونا. ذات باری تعالیٰ سے قسم کا ممکن نہ ہونا کیسے سمجھیں گے؟ یعنی سید عالم کی نظیر کا ممکن نہ ہونا، کیونکہ حضور جیسا بنانا بھی تحت قدرت نہیں ہے، جیسا کذب تحت قدرت نہیں ہے نا، جس طرح جھوٹ، جو لوگ اللہ کے لیے جھوٹ کے قائل ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے جھوٹ کے قائل ہیں، توجہ نظر رکھنا آپ میرے سے بات کریں، جو لوگ اللہ کے جھوٹ کے قائل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کے قائل ہیں، یعنی حضور جیسا اور بھی کئی ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو عیب سے، جھوٹ سے پاک جانتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اسی کو میرے امام نے، یہ جو اتنی لمبی میں آپ کو لا رہا ہوں، لے جا رہا ہوں، لا رہا لے جا رہا ہوں، میرے امام نے ایک جملے کہا، لم یاتی نظیر کافی نظر، یہ عام بات نہیں کی ہے. اب دیکھیں میرے امام کا درجہ، دیکھیں کس سطح پر آ کر اس مسئلے کو سمجھایا، یعنی کئی صفوں پر بکھری ہوئی بحث کو، علمی دقیق گنجلک الجھی ہوئی اقلیات کے الزامات اور بھرمار تعویلات تشریحات تلقینات سے بھری ہوئی بحث، جس کے لیے بندہ پڑھتا رہے تو دماغ گھڑی کا کانٹا گھومتا چلا جا رہا ہے، وہ سمجھے کہ بس ابھی پانچ منٹ کی گفتگو یاد آئی ہے، مسجد میں جا کر جو گھنٹے کا درس دینا ہے، اور پانچ چھ گھنٹے کے بعد بندہ صرف پانچ منٹ کے مزاج کو سمجھے. تو میرے امام نے ان تمام کو من وان آخر تک بیان کیا، کمال کر دیا، اور فرمایا لم یاتی نظیر کافی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کہ لم یاتی نظیر کا فی نظر، لم یاتی نظیر کا آپ جیسا کون آ سکتا ہے، لم یاتی نظیر کا فی نظر، یا محبوب آپ کے مثل کون ہو سکتا ہے اور ہماری آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تو صفات کمالیہ والا ہے، اللہ تو نقص سے پاک ہے، اللہ تو عیب سے پاک ہے، اللہ تو ان صفات جو رذائل ہیں اس سے پاک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کیسے پاک ہے، دلیل کیا ہے اس کی، مثلے تو نہ شد پیدا جائے، کہ آپ جیسا پیدا نہیں ہو سکتا، یہی خدا کے قادر مطلق ہونے کی، یہی اللہ رب العالمین کی صفات کمالیہ ہونے کی. اور میں یہ کہتا ہوں، میں بزرگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے صفات کمالیہ کو آٹھ ذکر کیا ہے، نوہ بھی ذکر کر دیتے کہ مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے شراکائے میں اضافہ ہونا چاہیے، علامہ للکائی کی کتاب کتاب السنہ میں اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میرے امام امام احمد رضا کی کتاب اور شاہ فضل رسول بدایونی کا متن المعتقد المستند میں تو میرے امام نے اضافہ ثابت کر دیا ہے کہ اس دور کے اعتبار سے صفات کلامیہ کی ایک تصویر یہ بھی ہوگی. صحابہ کے دور میں تو یہ آٹھ قسمیں نہیں کی جاتی تھی نا، یہ تو بعد جب اختلاف ہوا، لوگ نے اللہ کی صفات کا انکار کیا تو اللہ کے کمالات کو صفات کے زمروں میں بیان کیا ہے. تو لہذا آج جب اللہ رب العالمین کے کمال کا انکار ہو رہا ہے تو ایک صفت کا اظہار بمانا اس کی آٹھ کی تشریحات کے لیے، بمانا ذات کی وضاحت کے لیے ایک نوی یہ بھی ہونی چاہیے کہ مثلے تو نہ شد پیدا جائے. ہمارے دوست سبھی بڑے پیارے، انہوں نے جملے کہے ہیں سبھی الرحمان سبھی نے، کہ کوئی مثلے مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اب آئیے اس کو ذرا ہم سمری کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. قسم باری تعالیٰ، قسم باری تعالیٰ نقص ہے، اور ہم نے آج کا موضوع آپ کو بتا دیا کہ مسئلہ امکان قسم اس کا عنوان ہے اور اس کی تشریح ہے، ذاتی باری تعالیٰ سے قسم کا ممکن نہ ہونا، یعنی سید عالم کی نظیر کا ممکن نہ ہونا. اب آگے اس کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ صرف تقریروں کا موضوع نہیں، عقیدے کا موضوع ہے، عقیدے کا موضوع ہے. جس سطح پر آپ کذب کو اللہ سے، اللہ کو اس سے منزہ اور پاک سمجھتے ہیں، وہیں حضور جیسا بنانا بھی اس بات سے بھی اللہ کو پاک سمجھنا ہے. اس باریکی کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بھی پاک سمجھنا یہ عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اچھا اب آئیے اس کو، اس کے چند نکات علمیہ ہم بیان کرتے ہیں. جس طرح کہ میں نے کہا کہ دیوبندیوں نے کہا کہ خلف وعید امکان کذب کی فرح ہے، اس عبارت کو سمجھ گئے آپ؟ خلف وعید امکان کذب کی فرح ہے. آگے چلتے ہیں. جواباً ہماری طرف سے ذکر ہے، میں اس کو سمری کر رہا ہوں اور بالکل سمیٹ رہا ہوں اس کو، کہ خلف وعد اور خلف وعید دو چیزیں ہوتی ہیں. خلف وعد کا معنی ہے کسی انعام کے وعدہ کرنے کے بعد اس کا خلاف کرنا، کسی انعام کے وعدہ کرنے کے بعد اس کا خلاف کرنا. یہ جو میں نے کل کی گفتگو کی ہے، میں نے رات کو بیٹھ کر پھر اس کو ترتیب دیا ہے. میں نے کہا یہ چیز ضائع نہ جائے، ایک دفعہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں، تاکہ اس وقت جو سمجھ میں نہیں آیا آج کی بحث میں ذرا اس کو دوبارہ لے کر آئیں تو یہ واضح ہو جائے. تو جواباً یہ ہے کہ خلف وعد اور خلف وعید دو چیزیں ہیں. خلف وعد کس کو کہتے ہیں؟ خلف خلاف سے، وعد وعدہ، اس کی ترکیب بن گئی خلف وعد. تو اس کا معنی ہو کسی انعام کا وعدہ کرنے کے بعد اس کے خلاف کرنا، اور یہ اللہ نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا. خلف وعید کا معنی کیا ہے؟ توجہ رکھیے، خلف وعید کا معنی کسی سزا کے وعدہ کرنے کے بعد اس کا خلاف کرنا، یعنی معاف کر دینا. یہ ہے خلف وعید کا ترجمہ. جنید سمجھ رہے ہو؟ آگے چلیں اس کو لے کر. اب آگے ہیں، کیونکہ یہ عوامی سطح پر لے جا کر مجھے سمجھانا ہے تاکہ اس بات کو آپ سمجھیں، اور پھر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آئے. اب اس میں چند چیزیں ضروری ہیں، چند امور ضروری. ایک سب سے پہلے یہ ہے، خلف وعید سے مراد یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ تو فاضل بریلوی نے اس کا بڑا پیارا معنی کیا، فرما عدم ایقاع وعید، یعنی وعید کو واقع نہ کرنا، یہ خلف وعید ہے. سزا نہ دینا، یہ خلف وعید ہے. فضل و کرم و عفو و معافی و درگزری، یہ خلف وعید ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دوسری بات، خلف وعید عفو و کرم کا دوسرا نام ہے. ایک ہی چیز. تیسری بات، خلف وعید کا جواز صرف مسلمانوں کے لیے ہے. ذرا قیمتی باتیں ذرا سنیے. خلف وعید کا جواز صرف مسلمانوں کے لیے ہے. علامہ ابن حاج لکھتے ہیں اس بات کو، اور یہ بات شامی کا جو متن ہے، شامی کا جو متن ہے، شامی در مختار ہے، علامہ حصفی کا جو متن ہے رد المحتار، تو رد المحتار کی تشریح در مختار ہے، اور در مختار کو شامی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فتح شامی کہتے ہیں. تو اب جو در مختار جس کی شرح ہے رد المحتار، اس میں کتاب الصلاۃ مطلب فی خلف الوعید یہ پورا موجود ہے. رد المحتار میں کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ میں تاکہ ڈھونڈنے میں آپ کی آسانی ہو، رد المحتار کھولیں، اس میں کتاب الصلاۃ کے انڈیکس میں جائیں، انڈیکس میں سے پہنچیں، اور اس میں مطلب فی خلف الوعید میں آئیں، تو وہاں پر یہ عبارت موجود ہے کہ جواز الخلف فی الوعید فی حق المسلمین خاصۃ دون الکفار. یہ موجود ہے کہ اللہ کا اپنے وعید اور سزا کے خلاف کرنا، یعنی معاف کر دینا، فی حق المسلمین خاصۃ، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، دون الکفار یہ کفار کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، اب دلیل میں پڑھ رہا ہوں، اور یہی مسئلہ میرے امام نے سبحان صبح میں ذکر فرمایا ہے. آگے چلیں، چوتھی بات، ایک ایک چیز کو ہم کھول بڑا لمبا بیان کر دیا، اب اس کو درجہ بدرجہ لا رہے ہیں سوال و جواب کے تحت. چوتھی بات یہ بھی یاد رکھیں، جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ امکان کذب سے بری ہیں. ابھی میں نے اس کی تشریح بتائی. ٹھیک ہے، مثلا اب آئیے سنیے، اب وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ امکان کذب سے کیسے بھرے ہیں، یعنی وہ دودھ کو پاک کہتے ہیں لیکن پیشاب کو پاک نہیں کہتے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب دیکھیے، اس پر متن پڑھ رہا ہوں، دلیل پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ریفرنس سنیے. شرح مقاصد، یہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، جیسے شرح قائد ان کی ہے، اس طرح شرح مقاصد ان کی کتاب ہے، اور آپ کا سنہ وصال 791 ہجری، 791 ہجری آپ کا سنہ وصال ہے. آپ شرح مقاصد کے اندر اس بات کو، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ڈھکوسلا نہیں کو ایسی تو ہے، یہ تو اپنی طرف سے تقریر کی ہمارے اوپر، تو یہ نظریہ لکھا ہوا ہے. ایک تو میں نے پڑھ دیا کہ خلف وعید مسلمانوں کے لیے خاص ہے، کفار کے لیے نہیں. اس کو ذہن میں رکھیں، یہ اگر ابو جہل کی بات آگے لائے، یہ فلاں کی بات لائے، یہ فلاں کافر کی بات لائے، اس کو تو خدا نے بخشا ہی نہیں، خلاف نہیں کیا، تو اس سے کہو ہم نے یہ چیز مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، آپ کے چچزاد کے لیے نہیں رکھی. ٹھیک ہے، اس کو ذرا توجہ میں رکھیں. اب آئیے میں اس پر نص پڑھ رہا ہوں. شرح مقاصد کے اندر علامہ تفسزانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں لکھتے ہیں، اس کا حوالہ سنیے، المبحث الثانی جلد میں آئے، المبحث الثانی نکالے، اتفقت الائمه علی العفو عن الصغائر، یہ عنوان، اس کے تحت یہ بات موجود ہے، بالکل میں اس کے قریب لے آیا آپ کے سامنے، یعنی ائمہ متفق ہیں معاف کرنے پر صغائر میں. اس کے تحت لکھتے ہیں حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ان المتاخرین منہم یجوزون خلف فی الوعید، ہمارے متاخرین علماء گئے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین اپنی وعید کے خلاف کرے گا. آگے پڑھیے، اور اسی شرح مقاصد کے اندر آپ دوسری جگہ پر لکھتے ہیں المبعث السادس، پہلے دوسری مبحث میں تھا اب چھٹی مبحث میں ہے، مبعث السادس کے اندر یہ بات موجود ہے، فی انہ تعالی متکلم، اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں علامہ سعد الدین تفسیرانی الکل وہو محال. اب آپ دیکھیے کہ جو خلف وعید کو مان رہے ہیں لیکن وہ کذب کو نہیں مان رہے. خلف وعید کو انہوں نے مانا کہ خلف وعید حق ہے، لیکن اب اپنا عقیدہ بتاتے کہ خلف وعید تو حق ہیں لیکن الکذب ہوا محال، لیکن جھوٹ اللہ کے لیے محال ہے. اسی بات کو ہمیں ثابت کرنا تھا بالاجماع العلماء، یہ توجہ بڑے قیمتی جملے ہیں، فرمایا الکذب ہوا محال باجماع العلماء لان الکذب نقص بالاتفاق العقلاء وهو على الله محال. کہتے ہیں کہ جھوٹ محال ہے، اس پر ایک دو کی نہیں علماء کا اجماع ہے، اس لیے کہ کذب جو ہے وہ نقص ہے اور عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. اب یہ کس زمن میں تھا؟ یہ اس زمن میں ہم نے بات کی کہ جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ امکان کذب کے قائل نہیں. جو دودھ کو پاک کہتے ہیں وہ پیشاب کو ناپاکی کہتے ہیں، تو جو خلف وعید کو مانتے ہیں وہ کذب کو محال کہتے ہیں. اس پر حوالہ گزر گیا. اب آئیے چوتھی بات، نوٹ، خلیل بن بدری نے یہ لکھا کہ قدماء میں امکان کذب مختلف تھا، یعنی متکلمین میں یہ بات جو ہے امکان کذب کا عقیدہ یہ تو بڑا مختلف تھا، یعنی بعض یہ کہتے تھے بعض یہ کہتے تھے. اس کو سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے اس میں اے خبتی، اے جاہل، اے بدعتی، اے گمراہ کرنے والے، یہ قدماء میں مختلف نہیں، بلکہ فرمایا الکذب وہو محال بالاجماع العلماء، مختلف کوئی نہیں تھا اس پر اجماع تھا. جھوٹ بولتا ہے یہ، مختلف قدماء میں مختلف تھا، بڑے گاڑی اردو انہوں نے لکھی بران قاتل. کوئی آج کا جدید مسئلہ ہے جس پر یہ ہمیں بات کرتے ہیں؟ امکان کذب تو قدماء میں مختلف تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ تو خلف وعید کی فرا ہے. اب اس کے جواب آپ نے سن لیا. اب آئیے پانچواں نکات اس کا جو میں نے ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے. جو علماء خلف وعید کے مجوزین ہیں وہ خود ہی کذب باری تعالیٰ کو محال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر ایک حوالہ اور سن لیجیے. علامہ میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص یاد ہیں کہ آپ دیکھیں ہم پر ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ فرشتوں کا جھونکا اتنا آنا شروع ہو جائے، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ سرکار کے نائبین ہیں، یہ خلفاء کے نائبین ہیں، یہ ایک ایک شخص تنہا شخص نہیں، پوری پوری انجمن اور جماعت ہے. میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سعد الدین تفتزانی سے بڑے فقی ہیں، ان سے بڑے متکلم ہیں، اور انہی دونوں بزرگوں کا مناظرہ ہوا تھا ایک خاص مسئلے پر. تو میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو صلاحیت میں ہمارے علماء ان کو بہت ترجیح دیتے ہیں، یہ 816 ہجری ان کا سر مثال ہے. شرح مواقف آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اس بات کو المقصد الثانی میں فی تقریر اصحابنا کے الفاظ سے یہاں پر ذکر کیا، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کو سمرہ نصبو میں لیا ہے. آپ جملے لکھتے ہیں کہ لا يعد الخلف في الوعيد نقصا، یہ بڑا بنیادی جملہ ہے. فرمایا خلف وعید نقص، خلف وعید جو ہے یہ نقص نہیں ہے کہ اس کو آپ گناہ میں شمار کریں گے. خلف وعید نقص نہیں ہے، خود فرماتے خلف وعید جو ہے الخلف في الوعيد نقصا لا يعد، فرمایا یہ شمار نہیں کیا جائے گا گناہ کے اندر، کذب نقص ہے، خلف وعید نقص نہیں ہے. یہ میر شریف الدین جرجانی کے بنیادی کلمات ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس سے عقیدہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی بات ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے. آئیے اب یہ چند باتیں جہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں، اس میں ایک بات مزید اس کے آگے لے کر چلتا ہوں کہ امکان کذب کا مکمل جنازہ نکالنے کے لیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں اس آیت کے تحت، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. اس آیت کے تحت تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، میرے سامنے تفسیر کبیر ہے، فرمایا یدل علی انہ سبحانہ تعالی منزہ عن الکذب، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے اللہ رب العالمین کی ذات جھوٹ سے پاک ہے، وہ وعدہ وہ وعید، وہ اپنے وعدے میں بھی پاک ہے، اپنے وعید میں بھی پاک ہے. حوالہ آ گیا، ٹھیک ہے. قال اصحابنا لان الكذب صفۃ النقص والنقص للہ المحال، اس لیے کہ ہمارے اصحاب نے کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ صفت نقص ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے صفت نقص کو شامل کرنا یہ محال ہے، اس لیے کہ وہ صفات سلبیہ میں سے ہے اور اس کو اللہ کے لیے نہیں بیان کر سک کیا جا سکتا. یہاں پر امام راضی کے اس متن سے واضح ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے نہ وعید میں خلاف ہے نہ وعد میں خلاف ہے. یہ صرف مجازن ذکر کیا جا رہا ہے. اب آئیے اس کو اور نیچے لے کر آتے ہیں. یعنی یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں تو وعید کے خلاف کو سرے سے کذب مانتے ہی نہیں ہیں وہ، اور انہوں نے اس کو کذب مان لیا، ٹھیک ہے. اب امکان کذب کا جنازے کے لیے ایک اور بات سنیے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے خلف وعید کو امکان کذب کا مقیس علیہ سمجھا، یعنی امکان کذب کو لا کر خلف وعید پر قیاس کیا. تو قیاس جب ہو سکتا تھا جب دونوں میں علت مشترکہ ہو، دونوں میں وجہ پائی جائے. پیشاب کا قیاس دودھ پر نہیں ہو سکتا، پیشاب کے لیے دودھ مقیس علیہ نہیں ہو سکتا، ماخذ نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیشاب اور دودھ میں علت مشترکہ نہیں ہے، لیکن دودھ اور لسی میں کچھ قیاس ہو سکتا ہے، دودھ اور دہی میں کچھ قیاس ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دودھ ہونا، اس کو آپ کہیے اردو میں دودیت کی علت جو ہے وہ مشترک ہے، یعنی دودھ ہونے کی لبنیت کی جو علت ہے دودھ ہونا، وہ دونوں میں قدر مشترک ہے. تو دہی پر دودھ کا اطلاق، اس کا قیاس کسی اعتبار سے ہو سکتا ہے، لسی پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں میں ماخذ مشترک ہے، لیکن پیشاب اور دودھ میں نہیں ہو سکتا. بس اسی طرح امکان کذب کے لیے خلف وعید مقیس علیہ بن ہی نہیں سکتا. اس دودھ اور پیشاب کی طرف سے آپ سمجھ لیں تو یہ قیاس ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب آخری بات یہاں پر سن لیجئے. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سب کچھ بخش دے گا، چاہے صاحب گناہ کبیرہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہو، ٹھیک ہے. معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ کا تعارف گزر گیا ہے. کیونکہ اب ذرا سنیے یہ آخری بات، کیونکہ گناہگاروں کے بارے میں قرآن مجید میں آیات وعید تو ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم گناہگاروں کو سزا دیں گے. معتزلہ ان آیاتوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ ہم گناہگاروں کو سزا دیں گے، اور اگر گناہگاروں کی بخشش بلا توبہ مان لی جائے تو ان آیت کے خلاف لازم آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین خلف وعید پر قادر ہو، ورنہ یہ آیتیں سب کہاں جائیں گی. اس کا جواب علماء اہل سنت نے کیا دیا معتزلہ کو، فرمایا خلاف تو تب لازم آتا اگر آیت وعید اپنے عموم پر ہوتی. خلاف تو جب ہوتا، قرآن کا معنی تب بدلتا کہ جب سزا دینے والی آیتیں عام مقصد پر ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. بخشنے والی آیتیں عام ہیں اور سزا دینے والی آیتیں خاص ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جو تم اتنی آیتیں جمع کر کے لے کر آ گئے ہو تو اس پر بات نہیں ہو سکتی، یہ بات بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ بخشش کی آیات میں عمومیت ہے، عام ہے، مژدہ عام دیا گیا ہے، اور جو سزاؤں کی آیتیں ہیں وہ خاص ہیں. اس کو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ عام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عام وہ جس کے افراد کو خاص نہ کیا جائے، اور ایک ہے عام خصہ منہ الباز، کہ عام وہ جس کے بعض افراد کو خاص کیا جائے. تو یہ ہے آیت عفو و کرم مخصص ہے، خاص کرنے والی ہے آیت وعید کو. یعنی آیت وعید جو ہے، وعید کس پر ہے وہ خاص چیز ذکر کر دی گئی ہے، لیکن فضل کس پر ہے اس کو عام رکھا گیا ہے، اس لیے وہ آیت نہیں بدل سکتی. علامہ سعد الطفزانی نے باقاعدہ شرح قائد میں لفظ لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سعد الطفزانی فرماتے وقت کثرت النصوص فی العفو فلیخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعید. یہ شرح قائد کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ عفو درگزری کی نصوص جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے، پس خاص کر لیا گیا گناہگار کے لیے مغفرت اس عموم وعید سے. کیا مطلب؟ کہ جو مومن ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا، اور جو کفار ہوگا اس کو ٹنگا دیا جائے گا. کیونکہ خلف وعید جو ہے وہ کس کے لیے، بولیے، خلف وعید وہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے. اب آئیے یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ واضح ہے، اور پھر ہم جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہم اپنی گفتگو ختم کریں. اس موضوع کو کل کی طرف ہم لے کر چلیں گے.
اور میں نے 11 حدیث مبارکہ اس پر جمع کی ہے جو میں آج لکھ کر لایا ہوں، اس میں سے ایک دو پڑھ دوں گا اور انشاءاللہ کل اس موضوع کو ہم تسلسل کے ساتھ رہیں گے اور اس کو بڑے شرح اور بسط کے ساتھ بیان کریں گے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا، مل کر پڑھیں، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، بولے مل کر، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، لم یاتی نظیرو کافی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اس کی تشریح انشاءاللہ ہم بڑے شرح بسط کے ساتھ کریں گے، اور یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت اسماعیل دہلوی کی کتاب تفہید الایمان ہے، یہ رسیلیہ جو ہے مکتبہ سلفیہ سے چھپا ہے، رسالہ تو نہیں کہہ سکتے، اس نے حقیقت شفاعت کے بحث میں اس بات کو لکھی ہے، اب اللہ کی تعریف یہ کیسے کر رہے ہیں، پہلے یہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے آئے، اللہ تو ہر وہ کام کر سکتا ہے، کیسا قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر وہ کام جو بندہ کرے خدا سب سے پہلے کرے گا، اس لیے کہ اگر خدا وہ نہ کرے تو اس کی قدرت کیسی، انسان حیران ہو گئے، خدا کی تعریف کر رہا ہے یا الٹا عقیدہ بیان کر رہا ہے، اسی طرح سمجھے میری بات، اسی طرح یہ جب آئے خدا کے لیے مرتبہ ثابت کرنے کے لیے، پہلے صفت ثابت کرنے کی بات آئے، صفت قدرت کو ثابت کرنے کے لیے آئے تو کفر بک دیا کہ بندوں کی صفات پر قادر مان لیا، آپ جب صفت خالقیت پر آئے کہ اللہ سب کچھ بنا سکتا ہے، تو اس میں ہم نے کہا ذرا سنے تو صحیح ہے، یہ لوٹا بستر لے کے توحید کے شیدائی بنتے کیا کہتے ہیں، تو اس خالقیت کا، اللہ کے خلاقیت کا کس طرح بھونڈا تعبیر کیا ہے، معاذ اللہ کہتا ہے یہ تو اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ سب کچھ بنا سکتا ہے، ہم نے کہا جی جی، میں نے کل کہا تھا ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اجمال میں رکھو تو کفر نہیں، اس کی تفصیل کرو گے کفر ہو جائے گا، کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، یہ تو عین توحید ہے، عین، لیکن اس کی تشریح کرو کہ خدا خنزیر کا بھی خالق ہے، خدا کتے کا بھی خالق ہے، خدا بندر کا بھی خالق ہے، اب کفر ہے، تو اجمال توحید اور عقیدہ تھا، تفصیل کفر ہو گئی، یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل کرنا کہ خدا نے کتے کا بھی خالق ہے، خدا خنزیر کا بھی خالق ہے معاذ اللہ، تو بات اپنے پیرائے میں ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ذکر کی جا رہی ہے یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ تھانوی کا کفر جو ہے وہ اس کی تفصیل پر ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ حضور کے علاوہ بھی لوگوں کو علم غیب ہے تو یہاں پر اس کی بچت تھی، لیکن جو اس نے تفصیل کی نا اس کو کہ زید، عمر، بکر، جانور، بہائم کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ، تو یہ اس کا کفر تھا، سمجھ رہے ہو، تو اب آپ دیکھیں یہ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ ایسا شہنشاہ ہے کہ وہ ہر چیز، میں نے کہا تمہارے وہاں اللہ کو شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے، واہ کیا بات ہے، تمہارے وہاں اللہ کو شہنشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور تم شرک کے فتوے لگاتے ہو، ذرا کتابیں اٹھا کر پڑھو کہ یہ شہنشاہ کے لفظ کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے، اب دیکھیں یہ کیا بات کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں چلتا لیکن بات یہاں پر میں کر رہا ہوں، یہ اللہ ہر چیز کو بنا سکتا ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ کیا بات کرتے ہیں، اور کیا اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ گدھا اگر اپنی تعریف کرے گا تو ڈھینچو ڈھینچو کرے گا، آپ یہ نہیں کریں گے وہ کوئل کی طرح آواز نکالے گا، اگر اس کا مالک اس کو چارہ ڈال دے زیادہ ڈال دے تو گدھا لات ہی مارے گا خوشی سے، گدھا خوشی سے بولو لات ہی مارے گا، لات ہی مارے گا، اور مالک کے قریب ہی آئے گا تو اس کو چک لگائے گا، گاؤں دیہات والے آئیں یہ بہتر سمجھتے ہیں، اور گدھے کا چک لگانا علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ کتے کے چک لگانے کی طرح ہے، اس لیے کہ وہی زہر اس کے دانت میں موجود ہے، لیکن وہ کہے گا وہ کہا جی گدھے کا پیار تو ایسی ہے، ابھی لات مار دیا، کہا جی گدھے کا پیار تو ایسی ہوتا ہے، گدھا اپنے مزاج سے پیار کرے گا نا، سمجھ رہے ہو کچھ، یہ مثال اس لیے لاتا ہوں تمہیں عبارت سمجھ میں آ، کوئی مجھے ذوق نہیں اس مثالوں سے، آپ کو سمجھ میں آئے یہ بات، گدھے کا پیار کیا آپ توتے کی طرح لیں گے، گدھے کا پیار کیا آپ انسانوں کی طرح لیں گے، گدھے کا پیار کیا آپ کبوتر کی طرح لیں گے کہ وہ آپ کے آئیں اور چونچ آپ کے ہونٹوں پر رکھے، کبوتر تو بڑا پیار کرنے والا ہوتا ہے، میرے والد گرامی کے پاس ایک طوطا تھا بڑی محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ کھانا کھاتے تو اپنی زبان پر کھانا رکھ دیا کرتے تھے، وہ ایک ایک وہاں پر چنتا تھا، تو ایسا پیار بھی جانور کے اندر ہوتا، اور ہم نے خود دیکھا کہ جس دن ہمارے والد صاحب کا وصال ہوا پھر وہ نظر نہیں آیا، اور 3 سے 4 دن کے بعد ہمیں مہک محسوس ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ انہی کے بستر کے نیچے مرا ہوا تھا، یعنی محبت میں وہ بھی مر گیا، انتقال کر گیا. تو جانوروں میں اس قدر بھی محبت ہوتی ہے دیکھیے آپ. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر جانور اپنی فطرت کے اعتبار سے پیار کرتا ہے. گدھے کا پیاری کاٹنا ہے, گدھے کا پیاری لات مارنا ہے, گدھے کا پیاری جیسا مزاج. وہ ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک شادی کر دی, کیونکہ پرانے مغلوں کو شادی زیادہ کرنے کا شوق تھا نا. تو وہ آپ اس کی بیگم سوکھی جائے سوکھی جائے سوکھی جائے, رضوان بھائی کھاتی کچھ نہیں تھی. وہ بڑی پریشان ہوا کہ جناب کسی ڈاکٹر کو بلایا, کسی حکیم کو بلایا کہ اس کو کچھ بتاؤ تو صحیح. بڑی اس کو وٹامن کی ٹیبلٹیں اور یہ جناب کشتے معجون کھلائے, لیکن نہیں, وہ مری جا رہی تھی. ایک سمجھدار اور دانا شخص پہنچے جو گدھے اور انسان کے پیار میں فرق جانتے تھے. انہوں نے کہا پتا پہلے لایا کہاں سے اس کو؟ کہا یہ تو فلاں بھکارن تھی اور بس جو ہے کہ وہ مینکی پر جب دل آ گیا تو وہ حور سے کم تو نہیں ہے. تو کہا جناب وہ بھکارن تھی. تو کہا جی بھکارن تھی تو اس کو اتنے اعزاز سے یہ شاہی مغلیہ دسترخوان پر جو تو کھانا کھلائے گا نا تو وہ تو ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گی, بھکارن کھائے گی اپنے مزاج کے اعتبار سے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہ خاموشی سے دیکھنا, ایک ٹکڑا وہاں رکھنا, دال وہاں رکھنا, سالن کو ذرا سڑا کر تھوڑا وہاں رکھنا, دسترخوان پر نہ رکھنا اور چھپکے سے دیکھنا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضرت آپ نے اتنوں کا مشورہ لیا, میرا بھی مشورہ قبول فرمائیے, نہ ہو تو پیسے مت دیجیے گا, ہو جائے تو دے دیجیے گا. اب کچھ دنوں کے بعد تو بیوی تندرست ہو گئی اور بادشاہ نے دیکھا واقعی میں بڑا زبردست, بغیر دوائی کے ٹھیک ہو گئی. ایک دن جب اس نے خود دیکھا تو بڑی خوشی خوشی وہ روٹی اس تاخ سے اٹھاتی تھی اور جا کر وہاں سے دال لیتی تھی اور کھڑے ہو کر کچھ اس کے کپڑے پر گرتا تھا, کچھ وہ کھا لیتی تھی. او بادشاہ نے کہا اچھا 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 اچھا, اپنا مزاج تھا اور میں اس کے مزاج سے ہٹا کر اس کو حور بنانا چاہ رہا تھا, لیکن مینڈکی تو اپنے مزاج کی رہے گی. لہذا اب یہاں پر دیکھیں گدھے کا پیار تو اپنے مزاج کا ہوگا. اب یہ گدھے اللہ کے لیے کیسے بات ذکر کرتے ہیں دیکھیے. ہاں اللہ کے لیے صفات پیر محلی شاہ صاحب ذکر کریں, مجدد الفسانی ذکر کریں, شاہ فضل خیر آبادی ذکر کریں, شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی ذکر کریں, امام اہل سنت ذکر کریں, غوث اعظم ذکر کریں, تو اس کو پڑھ کے بندہ جھوم جاتا ہے. فتول غیب پڑھیے بندہ مشہور ہو جاتا ہے. اور وہ انتظار کرتا ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوگا, کہ فرض کے بعد نوافل سے مصلی سے ہٹوں گا نہیں. ایسا جوش خدا کی توحید کا اور اس کی چاہت کا دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. سرکار غوث اعظم کو آپ پڑھیں نا, میرے آقا شیخ الاسلام سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کو پڑھیں نا, کشف المحجوب شریف آپ پڑھ کر دیکھیں آپ, اللہ اکبر. میرے آقا حضور قبلہ بابا فرید علیہ رحمہ کے ملفوظات پڑھ کر دیکھیں آپ, دلوں پر جو میل چڑھا ہوا وہ نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ان کی محبت وہ روحانی اور ملکوتی اور فرشتے والی محبت ہے, اور گدے کی محبت گدے والی ہو. گدا مالک پر خوش ہوگا تو اور ڈینچی ڈینچی زور سے کرے گا, تو مالک بڑا سمجھدار ہے. اچھا اس کا مطلب یہ خوش ہو گیا, پیٹ بھر گیا ہے اس کا, پیٹ اس کا بھر گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین جل مجدہو کے لیے شان کیسے بیان کرتے ہیں. کہتے یہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن. اللہ کی شان کیسی ہے بھائی, کیا بیان کریں گے آپ اس پر؟ تو کہتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ ایک آن میں, ایک حکم میں کون سے چاہے تو کروڑوں نبی, ولی, جن, فرشتے, جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے برابر پیدا کر ڈالے. یہ اس نے اللہ کی خالقیت کا ترجمہ کیا, جس طرح اللہ کے وہ اعلیٰ کلی شین قدیر کا ترجمہ کر کے کہاں قوم کو پھنسایا, جھوٹ لا کر شامل کر دیا. اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفت کمالیہ کو ذکر کرتے ہوئے نقش کو شامل کر دیا کہ کروڑ محمد جیسے بنا دے. ہم نے کہا کروڑ محمد جیسے تو دور کی بات ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, ایک بھی حضور کے مکمل صفات و کمال کا جامع نہیں ہو سکتا. نہ وہ تحت قدرت ہے اور نہ یہ قدرت کی بات ہے اور نہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہے, بلکہ یہ نقص ہے. کیا ہے؟ جس طرح کذب نقص ہے اسی طرح حضور کی مثل بیان کرنا بھی کیوں نقص ہے؟ حضور کی مثل کا بیان کرنا, حضور جیسا کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا, پہلے دلائل پڑھ دوں گا. میں دو یا تین حدیثیں پڑھتا ہوں اور پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور پھر مزید حدیثیں میں آگے پیش کروں گا آپ کے سامنے. پہلی حدیث بخاری مسلم سے متفق علیہ موجود ہے, ان عبداللہ ابن عمر, میں صرف حدیثیں پڑھتا ہوں, کل تشریح کریں گے اس کی, ٹھیک ہے؟ کل تشریح کریں گے. یہ بات صرف ذہن میں رکھیں کہ حضور کا مثل کیوں نہیں ہو سکتا, یہ تحت قدرت کیوں نہیں ہے. تو دلائل پڑھ لیں پہلے آپ, پھر آپ کو میں اس کا نتیجہ بتاؤں گا. بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے, ان عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے, قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال, سرکار نے ہمیں سومے وصال رکھنے سے منع کیا. سومے وصال یعنی نہ سحری نہ افطاری, بس روزہ رکھے جاؤ. سرکار ایسی روزہ رکھتے تھے. قالوا انک تواصلوا, ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی تو
سوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں. قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا، انی لستو مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. انی لستو کا حیتکم، یہ بخاری مسلم، میری حیت تم جیسی نہیں ہے اور نہ تم میں کوئی میری جیسا ہے، اس لیے کہ انی اطعم و اسقا، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، مجھے پلایا بھی جاتا ہے. حدیث، اس کو ذہن میں رکھے، اسی پر سارا مسئلہ آئے گا. نمبر دو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوصال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور، بخاری شریف میں ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کتاب الصوم کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال سے منع کیا. صوم وصال کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے. تو فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں. قالوا ایکم مثلی، حضور نے فرمایا کیا کوئی تم میں ہے جو میری جیسا ہو؟ میں اگر یہ رکھتا ہوں تو تم میں کوئی ہے جو میرے جیسا ہو؟ انی ابیض تو یطعمونی ربی ویسقین، میں اپنی رات رب کے پاس گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا بھی اور مجھے پلاتا بھی ہے. اور یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بس جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. نبی کی تعریف ایک بشر جیسی کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو. اور یہاں مرتبہ اور مقام حضور کی زبان سے آپ سنیں، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک مزید آپ سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کتاب الصلاۃ متفق علیہ، باب عظمت الامام کے اندر ہے. قال هل ترون قبلتی ہاہنا، کچھ لوگ، یہ بڑی تفسیر کئی جگہ پر یہ حدیث ہے کہ صف کے اندر کوئی شخص صحیح نہیں کھڑا تھا، اور ایک حدیث میں آتا کہ پیچھے صف کے اندر ایک آدمی نماز میں کوئی عجیب عمل کر رہا تھا. سرکار نے، مسلم میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، سرکار نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے، فرمائے او سب سے آخر والے. اس نے کہا جی، کہا ادھر آؤ، کہ تم نے نماز میں کیا کیا حرکت کی ہے، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور نماز میں یہ حرکتیں نہ کرنا. یہ حضور نے ذکر فرمایا، بخاری کے الفاظ میں بھی یہ ہیں، لیکن میں صرف اختصار کے لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سرکار نے فرمایا هل ترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف جو ہے وہ میرا منہ صرف اس طرف ہوتا ہے، قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ حدیث بھولو گے تو نہیں، اس کو میسج بنا کر چلاؤ. یہ چیزیں ہوتی ہیں میسج بنا کر چلانے کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں ریفرنس اور حوالے بھی، ایویڈنس اس پر اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف قبلے کی طرف دیکھتا ہوں؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ تمہارا خشوع. اس پر وحید الزمان حیدرآبادی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنے مطلب کے حوالے سے، تیسر الباری میں، وہ کہتا ہے حضور کی پشت مبارک پر دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں جس سے حضور پیچھے کا معائنہ فرماتے تھے. میں نے کہا وہاں پر، اب بخاری میں تھا، ماننا تو تھا، لیکن مانے بھی تو کیسا مانے ہیں. نجدی نے کیا اعلیٰ حضرت فرمایا نا، کہ نجدی کہتا، اور ہم سے کہتے آپ یہ مانا کیوں کر دیتے ہیں صحیح صحیح، ہم نے کہا، میرے امام نے اس کا بڑا سادہ ترجمہ کیا، نجدی کہتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، ارے یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. نجدی کہتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، ابے یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے وہ ہم کیا کریں. میں نے اس دیو کے لفظ کی وضاحت بھی کی پہلے، یاد ہے نا، دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. قل یا عبادی، کہہ کے شاہ نے ہمیں اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ ہینا نہیں، خل میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے حرم جھکا پھر تجھ کو کیا. او دل تھا، او دل تھا، یہ نہیں تھا، دل تھا ساجد، یہ نہیں تھا ساجد. نہیں سمجھے آپ، اس کو ذرا ٹھہر کے سمجھے نا، مانا واضح ہوگا. سر سوئے روزہ جھکا، کس کا سر، کس چیز کا سر؟ فرمایا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. ابے دل تھا ساجد، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو. ابے نجدیا، دل تھا ساجد، نجدیا پھر تجھ کو کیا. کہ دل کا سجدہ نہیں ہو سکتا لا دلیل سامنے؟ تو سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ کلام ہے. مل کر پڑھے میرے ساتھ کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. ابے دل تھا ساجد، رک جائے یہاں پر، دل تھا ساجد، نجدیا پھر تجھ کو کیا. اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. نجدی جلتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، ابے یہ ہمارا بی تھا پھر تجھ کو کیا
دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا. ایسا مزہ نہیں آئے گا میں یہی پڑھتا رہوں گا. ہم سے راضی ہے خدا, ہم سے راضی ہے خدا تیری دوزخ سے. مجھے آج بڑا شدید بخار تھا لیکن پھر میں آیا ہوں, لیکن آپ مجھے بتانا پڑے گا آپ کو مجھے. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر,
خلد میں پہنچا رضا پھر.
حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رکوع و سجود ہی نہیں بلکہ تمہارا خشوع. خشوع کہتے ہیں دل کی حرکت کو, یہ غیر مقلدوں کا.
اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, وہ جو زمان حیدرآبادی عربی بڑی اچھی تھی, ان کی ترجمہ کر لیتے تھے, تو ان کو ہر بندہ بس ذرا جو ہے وہ کرائے کا جس طرح کے مستجر ہوتا ہے یا مستجائرہ ہوتا ہے یا جناب اجرت پر لینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے یہ لینے یا لینے والی جنس میں تھے, ان کو اگر شیعہ دیں کہ حضرت یہ آپ ذرا پیسہ لیں اور ذرا ہماری کتاب کا ترجمہ کر, تو پٹاپٹ ان کا ترجمہ کر کے دیں.
حنفی پہنچے کہ عالمگیر کا ترجمہ کر دو, انہوں نے پٹاپٹ ان کا ترجمہ کر, ٹھیک ہے. غیر مقلد نے کہا کہ سیاستہ کا کر دیں, تو انہوں نے سیاستہ کا کر, تھا یہ غیر مقلد اور نیم شیعہ.
اس نے لکھا کہ حضور کی پشت پر, اردو میں اس کی تفسیر تاج کمپنی نے شائع کی ہے تیسر الباری کے حوالے سے, تفسیر تیسر الباری شرح بخار. وہ کہتا ہے حضور کی پشت کے اوپر دو آنکھیں تھیں, میں نے کہا ان آنکھوں کے اوپر جبا بھی تھا.
اگر آنکھیں بھی ہوتی تو اس پر جبا بھی تھا, اور وہ آنکھیں پہلی صف نہیں آخری صف کو دیکھ رہی ہے, تب بھی آنکھیں ثابت کرنے سے تجھے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ حضور فرماتے ہیں میں صرف رکوع ہی کو نہیں خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. خشوع ظاہری حرکت کو نہیں کہتے ہیں, دل کے ارادے کو کہتے ہیں. میرے آقا معافی ضمیر کے جاننے والے ہیں, میرے آقا روشن ضمیر ہیں, میرے آقا دلوں کو جاننے والے ہیں. فرمایا خشوع حکم, میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں. اب یہاں پر ایک آخری حدیث سنیے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دارمی میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین. انا, اب یہ سارے تخصص, یہ تمام صفات جو اولیت جو ذکر کی جا رہی ہے حقیقی ذاتی ہے, اس کی یہ حقیقی اضافی نہیں, یہ اولیت اضافی نہیں ہے کہ اس میں اور بھی شامل ہو جائے, یہ اولیت حقیقی ہے, اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں. فرما انا قائد المرسلین, میں تمام مرسلین کا قائد ہوں, میں ہوں, میں کوئی اور نہیں. ولا فخری, لیکن فخر نہیں کرتا. وانا خاتم النبین, اور میں ہی قائد. وانا خاتم النبین, یہ سب سے بہترین تشریح ہے امکان امتناع نظیر پر. فرما میں ہی قائد ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں, فخر نہیں کرتا. پھر آگے فرما وانا اول شافین, میں ہی سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں. وہ اول مشفعین, اور میں ہی ہوں جس کی شفاعتیں مقبول ہوں گی. ولا فخری, تو یہ اول, یہ خاتم, یہ قائد, یہ اول شافع, یہ اول مشفع, یہ تمام اولیت جو یہ حقیقی ہے, اور یہی امتناع نظیر کی بنیاد ہے, اور یہی امتناع نظیر کا مقصد ہے. اور اسی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اپنے لیے اول کے لفظ استعمال کیے ہیں, اور لفظ اول اول کے حوالے سے اور انا کے حوالے سے میں نے تقریباً 11 روایتیں جمع کی ہیں. وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں آپ کی خدمت میں ضرور ذکر کروں گا. اور ہم نے کذب کے مسئلے کو آپ کے سامنے سمجھا دیا, اور آج یہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ امکان کذب ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے. کیا ہے؟ کذب نقص ہیں, مل کر کہیں کذب اور نقص کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہو سکتی. خلف وعید فضل ہیں, مل کر کہیں خلف وعید, یہ اصطلاحیں زبان پر لائیں, خلف وعید فضل ہے, رحم ہے, شرف ہے, اور ان دونوں میں نسبت تساوی کی ہے. اور اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مصطفیٰ جیسا پیدا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ تحت قدرت ہے, اس لیے کہ خود اس نے بنا کر اولیت حقیقی خلق میں مصطفیٰ کو دے دی ہے. اب اس کا خلاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب اس کا خلاف ہوگا تو کذب ہوگا, اور خدا کذب سے پاک ہے, یعنی دوسرا مصطفیٰ ہو ہی نہیں سکتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.